بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وبارك وسلم. فارے 25 کے شروع میں سورۃ الشورى ہے. شورى کے معنی مشورے کے آتے ہیں. مشورہ میٹنگ کو کہا جاتا ہے، باہم کسی اہم معاملے میں آپس میں ڈسکس کرنا، ایک دوسرے سے مل جل کر کے بیٹھنا، سر جوڑ کر بیٹھنا اور کسی نتیجے پر پہنچنا اور اہم معاملات کو انجام دینا. مشورہ کرنے کی بڑی اہمیت اسلام میں آئی ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ الشورى ہے مشورے کی اہمیت کو بتانے کے لیے بھی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، بتایا گیا ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں مشورہ کرتے تھے. تو جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. اس وجہ سے ان کے پاس آپ دیکھیں گے کہ ہر ٹائم پہ میٹنگیں ہوتی ہیں، ہر تھوڑی دیر کے لیے میٹنگ ہے، صبح میں ایک میٹنگ ہے، شام میں ایک میٹنگ ہے، ریپ اپ کے وقت میٹنگ ہے. تو یہ جو قوم مشورہ اور میٹنگ سے کام کرتی ہے وہ قوم ترقی جلدی کرتی ہے. تو مسلمانوں کے ہمارے اپنے انڈیا پاکستان کے احوال جو ہیں، وہاں پر میٹنگیں بہت کم ہیں. ایک ہی آدمی فیصل ہے، ایک ہی آدمی بادشاہ ہے، میں جیسا بولا ویسا ہو جانا، چاہے الٹا بولے سیدھا بولے، کیا بول رہا کیا نہیں بول رہا، کوئی فرق نہیں ہے اس کو. حالانکہ مشورے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما خواب من استخار و ما ندیم من استشار. وہ آدمی نامراد نہیں ہوتا جو استخارہ کرتا ہے، اور وہ آدمی شرمندہ نہیں ہوتا جو مشورہ کرتا ہے. تو مشورہ نہیں کرنے سے بعض دفعہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور استخارہ نہیں کرنے سے بعض دفعہ آدمی نامراد ہوتا ہے، مراد تک نہیں پہنچتا، مقصد تک نہیں پہنچتا. تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مشورہ بھی ہو اور استخارہ بھی ہو. لوگوں سے مشورہ کرنا، میٹنگ کرنا، اس کو استشارہ کہتے ہیں، مشورہ بولتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ لینا، خیر طلب کرنا، اس کو استخارہ کہتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرنا. استخارے کی حیثیت ہم لوگ بہت زیادہ آگے بڑھا دیے. استخارہ کے لیے کئی چیزیں ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، فلاں ہونا، سمپل سا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد اس کو جان لینا چاہیے کہ استخارے کا مقصد کیا ہے. اہم معاملہ ہے، شادی کا مقصد ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کوئی فیصلہ لینا ہے، کوئی ڈیسیشن لینا ہے، بچی کا، بچے کا، اپنا وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ پروردگار اس معاملے میں جو خیر ہے میرے دل میں ڈال دیجئے، اور اگر شر ہے تو اسے ہٹا لیجئے. مشورے کی، استخارے کی دعا کا خلاصہ یہ نکلتا ہے نا، اللہم انی استقدرک بقدرتک، اللہ میں آپ کی قدرت سے ہی طاقت رکھتا ہوں. پوری لمبی دعا ہے. آخر میں جو جملہ ہے اس کا ذہن میں رکھ لیے ترجمہ، کہ ان کنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبت امري، یہ جو میں کام کر رہا ہوں کہ یہ کام اگر میرے دین میں، دنیا میں، معاشت، معیش میں، یعنی دنیا زندگی گزارنے میں، میری اکانومی میں اور میری عاقبت کے اعتبار سے اگر بہتر ہے، فقدر لی ویسر لی ثم بارک لی فی، میرے لیے اس کو مقدر فرمائیے، آسان فرمائیے، برکت دے دیجیے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میری آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، فَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْهُ عَنْهُمْ، اس کو مجھ سے دور کر دیجیے، مجھ کو اس سے دور رکھ دیجیے. وَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، جہاں میرے لیے اچھائی ہو وہ بہتر انجام میرے لیے مقدر فرما دیجیے. ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، پھر اس کے ساتھ مجھ سے راضی بھی ہو جائیے. کتنی بہترین دعا ہے. ترجمے کے ساتھ اگر آدمی پڑھ کے سو جائے سمجھ کر کے تو بس کافی ہے اس کو. عام طور پہ بیان تو یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی استخارے کا کرنا جو مسنون طریقہ ہے، دو رکعت نماز پڑھ لے، باوضو ہو کر کے سوئیں، پاک بستر پر سونے کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ کر کے سوئیں. عام طور پر بہت سارے لوگوں کو خواب واقع ہوتا ہے، خواب کے اندر یہ دعا کر کے، اللہ سے مشورہ طلب کر کے، یہ دعائیں وغیرہ کر کے سوئے تو کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رویائے رحمانی آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی خواب پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. ایک رات میں دیکھ لے، اگر کوئی خواب دیکھے ہوں تو معبر سے، اچھے آدمی سے جا کر کے، نیک عالم دین سے پوچھیں اس خواب کو، اس کے مطابق اپنا کام انجام دے. اور اگر ایک مرتبہ خواب دیکھے نہیں آیا کچھ بھی، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، سات دن تک استخارہ کرنا چاہیے. کچھ بھی اگر نہیں ہو سک رہا ہے، دل میں کیا آ رہا دیکھیں آپ. اگر دل میں رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو بسم اللہ، دل میں رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو ختم. یہی استخارہ ہے. استخارے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ دل کا رجحان اصل ہونا ضروری ہے. دل آپ کا مطمئن ہو گیا کسی کام سے تو وہ کریے، کرنا ہے وہ کریے، نہیں کرنا ہے دل یہ کہہ رہا ہے نہیں کریے، چھوڑ دیجئے اس کو. یہی استخارہ ہوتا ہے. دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان آ جاتا ہے. اور مشورے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بھائی آپس میں ڈسکس کیا جائے، ایسے آدمی سے مشورہ لینا چاہیے, حضور نے مشورے کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں کہ بھئی مشورہ کرنے والا امانت دار ہو, یعنی جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس آدمی کو امانت دار ہونا چاہیے, کہ وہ جس معاملے میں مشورہ لے رہا ہے آپ سے لیک نہ کرے باتوں کو, ادھر ادھر میٹنگ کی بات ادھر ادھر لیک نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھیلائے بغیر آپ جو خیر اس کے لیے دے سکتے ہیں, خیر کی رائے, وہ رائے دینا چاہیے. عام طور پر ہمارے تبلیغ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی مشورے کے اندر رائے دینے کے بعد اصرار نہیں کرنا, یہ تم ایسا ہی کرو ایسا ہی کرو, اسے میں یہ بول دیا ایسا ہی ہونا, یہ نہیں کرنا چاہیے. دینے والے کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بولے ایسا کیوں نہیں سنے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور عمومی مشورے کے اندر کی بات ہے, خصوصی مشورے کے احکام الگ ہیں, عمومی مشورے کے احکام الگ ہیں. عمومی مشورہ جب کیا جا رہا ہو تو اپنی رائے دینے کے بعد میں اپنے خادم خاموش ہو جانا چاہیے, دوسری کی رائے کو اگر لے لیا جائے تو برا نہیں ماننا چاہیے. یہی طریقہ ہے کہ بھائی دوسرے کی رائے پر اگر عمل کیا گیا ہے برا نہیں ماننا, ہو سکتا ہے کہ ہماری رائے کے اندر جو ہے بھلائی نہ تھی ہو, اس کی رائے کے اندر بھلائی ہو, ظاہری طور پر کچھ اس کی رائے میں دکھ نہیں رہا ہو لیکن ہماری رائے کے اندر کچھ اور تھا ہوگا, واللہ اعلم. تو مشورے کے بھی آداب خصوصی طور پر الگ ہے اور عمومی طور پر الگ ہے, مشورے سے کام کرنا چاہیے. سورہ, وقت کم ہے ابھی, سورہ حجرات بھی تلاوت کیا گیا ہے آج. تو سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاست مدنیہ کو اور معیشت والی زندگی کو, تمدنی زندگی کو بیان فرمایا ہے کہ آپس میں رہتے ہوئے مل جل کر رہنے کے جو اصول ہیں, ضابطے ہیں, اس کو سکھایا گیا ہے کہ بڑوں کے سامنے بڑوں سے آگے نہیں بڑھنا, لا تقدموا بین یدی اللہ, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو, نہ اپنے جسم کے اعتبار سے, حضور چل رہے ہیں مثال کے طور پر تو حضور سے آگے نہیں بڑھتے تھے صحابہ اکرام, تو بڑوں کا ادب سکھایا گیا ہے, بڑوں سے آگے مت ہو, بولو نہیں بات, اگر بڑے ہیں پہلے ان کی رائے لو, اس کے بعد میں اپنی رائے دو, وہ اگر پوچھے تو رائے دو. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ اللہ, اگرچہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے یہاں پر, لیکن بڑوں کے آداب اس میں بیان کیے جا رہے ہیں, وہ سکھایا جا رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے, دوسرا ادب یہ سکھایا گیا ہے, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. نبی چونکہ سب سے اعلیٰ عرفا ہوتے ہیں تو ان کے جو وارثین ہیں, علماء ہیں, اولیاء ہیں, اتقیاء ہیں, نیک لوگ ہیں, صالحین ہیں, اپنے سرپرست ہیں, ان کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچی نہیں رکھنا چاہیے, بات کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. ولا تجہر بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں آداب, حضور کے ساتھ ایسی بات چیت نہیں کرنا ہے جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے کرتے ہو. اگر حضور کو چیخ کر پکار کر کے بولو گے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے, اتنی بڑی بات سکھائی گئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے آہستگی سے کے ساتھ میں اور پست رکھ کر کے کرتے ہیں, اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے, ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی کے لیے, ان کے لیے مغفرت ہے, اجر عظیم ہے. یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام بہت آہستہ بولتے تھے, حتیٰ کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا پھر سے بولو پھر سے بولو کیا بولے. تو جیسے ہی آیت نازل ہوتی تھی حکم شروع, عمل شروع ہو جاتا تھا نا وہاں پر, تو ایک مرتبہ اللہ نے فرما دیا تو بس ختم کرنا ہے وہ. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, بعض دیہات کے لوگ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے باہر سے پکار رہے تھے زور زور سے, یا محمد یا محمد. ادب سکھایا گیا ہے کہ ایسا نہیں پکارا کرتے نبی کو, وہ جب آ جائیں تو آنے تک انتظار کرو, اور اس کے بعد میں اگر آتے ہیں تو پھر جو تم کو حاجات ہو وہ پوری رکھنا چاہیے, وہاں جا کے ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہیے, آوازوں سے پکارنا بھی نہیں چاہیے. یہ بے ادبی سکھائی بتائی گئی ہے. لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم, ایک تو وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں عقل نہیں ہے ان کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ صبر کریں یہاں تک کہ آپ نکل کے آئیں ان کے سامنے, یہ بہتر ہے ان کے لیے. دوسری ایک اہم ادب یہ بیان کیا جا رہا ہے معاشرتی زندگی کا, تمدن کا. اے ایمان والو, اگر کوئی آدمی فسق و فجور والا ہے, گناہ گار آدمی ہے, اور الٹی سیدھی بات آ کر کے آپ کو سننا دے رہا ہے کسی کے متعلق کہیں کی بھی, تو آدمی کے اعتبار سے اس کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے کہ آدمی کہہ کیا رہا ہے اور ہے کون یہ آدمی, اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ آدمی ہے کون اور سنا کیا رہا ہے, باوسوخ ذریعے سے سنا رہا ہے, اعتماد والا بندہ ہے یا غیر اعتماد والا بندہ ہے. اس آیت کے تحت بہت چیزیں آتی ہیں کہ تحقیق کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی قوم سے لڑ پڑو اور پھر بعد میں لڑنے کے بعد تم کو پچھتاوا ہو جائے. ایسا ہوا تھا واقعہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا کہ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ, تو وہ گئے قبیلے کے پاس, تو قبیلے والے حضور کا قاصد آ رہا ہے یہ سمجھ کر کے اکرام میں اٹھے,
اور ان کے قریب جانے کی کوشش کریں. تو یہ ان کی اور وہ قافلے والوں کی, وہ قبیلے والوں کی پہلے سے پرانی دشمنی تھی. وہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر حملہ کرنے آ رہے, واپس آ گئے. آگے حضور کو بتا دیا, یا رسول اللہ آپ زکوٰۃ وکات نہیں دے رہے, مجھے مارنے پہ تل گئے تھے وہ لوگ مجھے. پورا تفصیلی واقعہ ہے. تو حضور نے تحقیق کی, بعد میں دوسرے آدمیوں کو بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ مارنا ورنا نہیں چاہ رہے تھے, ہم تو اکرامن اٹھے تھے. تو غلط فہمی ہو گئی ان کو. تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو اگر اس طریقے سے ہو جائے تو تحقیق کر لیا کرو. چنانچہ حضور نے تحقیق کی, ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ارادہ یہ کر رہے تھے کہ جب وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں, ایمان لائے ہیں, تو اگر اسلام کے ایک اہم رکن کو چھوڑ دیتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, تو ان کے خلاف لڑائی ہونی چاہیے. تو لڑائی کا ارادہ ہونے والا تھا. تو پھر اگر لڑائی ہو جاتی خدا نخواستہ اس قبیلے سے تو مارے جاتے لوگ. تو اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ فتوس بھی ہوں علامہ فالتم نادمین, اور جان لو کہ ابھی تمہارے اندر رسول موجود ہیں. اگر تم اس طرح کے معاملات کے اندر دشواری پیدا کرو گے تو پھر تمہارے لیے مشقت ہو جائے گی. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے, تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے, کفر سے فسق سے تم کو بچا لیا ہے اور تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے. اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. اہم اصول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑ لیں تو ان کے درمیان میں صلح کرانا چاہیے. دو بھائی لڑیں, دو گروپ لڑیں, دو جماعتیں لڑیں, صلح کرانا مسلمانوں کا کام ہے. یہ آپسی زندگی جینے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے. فَإِن فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي حَتَّى تَبْغِيَ حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اہم بات یہ بھی ہے, دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں, اور ساتھ کس کا دینا چاہیے جو حق پہ ہے اس کا, اور کس کو روکنا چاہیے جو ناحق پہ ہے. ناحق سے کب تک لڑ کے مقابلہ کرنا چاہیے؟ جب تک کہ وہ حق کی طرف نہیں آ جاتے. حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, تم ان لوگوں کے ساتھ میں صلح کا معاملہ کرو. اگر کوئی جماعت دوسری جماعت پر بغاوت کر کے چڑھ جاتی ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس مظلوم جماعت کے ساتھ ہو کر کے مقابلہ کرو. پھر کب تک مقابلہ کرو؟ جب تک کہ وہ ظالم صحیح نہ ہو جائے. بہت چیزوں کی طرف اشارہ ہے اس کے اندر. فَإِن فَأَتْوَا أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِدُوا, اگر وہ جماعت رجوع کر لیتی ہے تو أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, پھر دونوں کو ملا دو, ملا دینا چاہیے. چھوڑ دیتے ہیں ایسی تو پھر دونوں کے دلوں میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے, چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر لڑائی ہوئی تھی, لڑائی ہونے کے بعد میں, لڑائی کو ختم ہونے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا, لڑائی ختم ہونے کے بعد میں دونوں کو ملا دینا. ملا دینے سے دل جڑ جاتے. نہیں ملائے بغیر ان کی جگہ ہو گئے, انہوں ان کی جگہ ہو گئے, بولتے دن میں مسئلہ پلتے رہتا وہ. تو اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اصلاح کر دو لڑائی ختم ہونے کے باوجود بھی. ان اللہ یحب المقسطین انما المؤمنون اخوۃ, سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ, اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم ہو جائے. اے ایمان والو, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. جس کا مذاق اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, جس کا تمسخر کیا جا رہا ہے, جس کا استہزاء کیا جا رہا ہے, جس کو چھوٹا سمجھایا جا رہا ہے. ولا تلمیزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب, ایک دوسرے کو تانے مت دو, تانے سے دل چیر جاتا ہے. اور ولا تنابزو بالالقاب, برے القاب سے مت پکارو. نکٹا ہے, گڈا ہے, موٹا ہے, کالا ہے, پیلا ہے, یہ سب برے القاب ہے. مفسرین نے اس کی پوری لمبی فہرست بیان فرمائی ہے. تو یہ الفاظ اگر کسی کا نام ہی ہو جائے ویسا, بہت سارے لوگوں کا نام چھوٹو موٹو فوٹو اس طرح ہو جاتا ہے, وہ اس کا تعارف ہی اگر اسی سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن برا لقب اس کو برا لگتا ہو تو پھر نہیں پکارنا چاہیے, یہ بری چیز ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھی اس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد اس طرح کی حرکتیں فسق ہے, بڑا گناہ ہے, فسوق میں آتا ہے, نافرمانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جو توبہ نہیں کرے گا یہ غلطی کرنے کے بعد وہ ظالم ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون, اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت سارے بدگمانی سے بچو. بے شک بدگمانی بعض دفعہ گناہ ہو جاتا ہے. ان بعض الظن اثم, عظیم کر رہے ہیں خالی, اپنی طرف سے خیال پکاتے جا رہے ہیں. انہیں جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کو دیکھنے آیا تھا, اب جا کے انہیں ایسا کریں گا. کون بولے انہیں آیا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے؟ جب تک تحقیق نہیں ہوئی نہیں بول سکتے کہ اس کے بھی بارے میں. تو عظیم کر لینا, بدگمانی پیدا کر لینا, پھر اس کے اوپر ایکشن لینا تو اور بری بات ہے. کسی کے متعلق بدگمانی کر کے آج کل زمانے میں کیا ہے, ایکشن بھی لے رہے لوگ. پہلے بدگمانی پھر اوپر سے ایکشن, یہ کیا طریقہ ہے؟ دونوں بھی گناہ ہیں. بدگمانی اگر واقعتاً بدگمانی ہے تو ایسی صورت میں وہ بہتان ہے نا, آپ الزام بھی لگا دے رہے ہیں. جھوٹا الزام بہتان ہوتا ہے, اور بہتان کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. تو لوگ اس سلسلے میں جو ہے بڑی غفلت کا شکار ہیں. ولا تجسسو, ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہو. انہیں کیا کر رہا ہے, کب اٹھ رہا, کہیں کو اٹھ رہا, کیسا جا رہا. پورے جو ہے مختلف قسم کے لوگ, عجیب و غریب قسم کے ہوتے. ہمارے پاس میں عام طور پہ کٹوں پہ بیٹھتے ہیں، نکڑوں پہ بیٹھتے ہیں، پلروں کے پاس بیٹھتے ہیں، کرتے کیا یہ لوگ؟ انہیں گھر میں آیا کب، کب گیا، کتنے لوگ رہتے ہیں، کیا کرتے یہ لوگ، کیا کماتے، کیا کھاتے، اب آیا تو اب کیوں آیا، اب گیا تو کب، یہ کیوں گیا، یہ تجسس سے خامخا گیا، ذرا دیکھ کیا انہیں کیا کر رہا، کوئی مطلب نہیں رہتا، بھیجاتے بچوں کو کہ انہیں کدھر جا رہا، دیکھ کیا وہ کدھر مڑا، ادھر مڑا، وہ کیا کر رہا، یہ کیا کرنا، کوئی مقصد نہیں ہے، بیکار کی زندگی، دوسروں کے بارے میں ٹوہ میں رہنا، اور ٹوہ میں سے رہ کر کے پھر بدگمانیاں پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مومن کا کام نہیں ہے یہ تجسس کرنا خامخا کے ایمان والوں. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی کھائے اپنے مردار بھائی کا گوشت؟ یہ تو ناپسند کرتے ہو. تو لہذا غیبت بھی مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہی ہے، وہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. مردار بھائی کا گوشت کھا کر کے آدمی خود ہی کیا ہوتا ہے، خود ہی رسوا ہو جاتا ہے. مردار پڑا ہوا ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہے کوئی، تو خود اس آدمی کے لیے کیا ہے، بری چیز ہے یہ. ایسے ہی کوئی آدمی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، وہ اس کا ڈیفینس نہیں کر سکتا ہے، وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتا ہے. وہ اب تم جو ہے اس کے بارے میں برائی کر رہے ہو کسی اور کے سامنے، تو ایسی صورت میں تم اس کا کیا کر رہے ہو، نقصان کر رہے ہو، خود اپنا بھی نقصان کر رہے ہو. یا ایھا الناس، ایک اہم بات آخر میں فرما کر کے چیپٹر ختم کیا گیا. اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مذکر بھی مؤنث بھی، دو ہی قسمیں ہیں، جینڈر، ذکر اور انثا، یا تو آدمی میل ہے یا فیمیل ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تم کو بنایا. ہوتا ہے بعض دفعہ بہت سارے مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خنسا کے، جس کو ہماری اپنی زبان میں جو ہے مخنص بھی کہا جاتا ہے، دوسری زبان میں تھوڑی ہلکی زبان میں ہجڑا بھی بولتے ہیں اس کو. بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلقتاً الگ الگ پیدا فرماتے ہیں، ان کا حکم کیا ہوتا؟ شریعت میں ان کا بھی ضابطہ ہے، اگر ان کے اخلاق اور عادات اور ان کے گروت مردوں کی طرح ہے تو ان کا حکم مردوں میں رکھتے، اور اگر ان کی چیزیں عورتوں کی طرح ہے تو ان کو عورتوں میں ہی شمار کرتے، بیچ والے بھی نہیں رکھا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اس قسم کا ہے تو قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں میراث کے جو مسائل ہیں، باپ کی میراث، بہن کی میراث، مرنے والوں کی جو میراث ملتی ہے، کوئی آدمی بیچ کا ہے تو کس در جائیں گا، مرد کا حصہ دینا، عورت کا حصہ دینا، یہ مسئلہ آتا. تو کہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ فطرت، عادت وغیرہ اس کی زیادہ کیا ہے، تو غلبہ جس چیز کا ہے اس میں شمار کریں گے. اگر مردوں کے اوصاف زیادہ ہیں تو مرد ہے وہ، عورتوں کے اوصاف زیادہ ہیں تو عورت ہے وہ، اس کے حساب سے اس کا حصہ دے دینا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بیچ کا ہی مسئلہ ہے، کسی نہ کسی جگہ اس کو طے کرنا پڑتا ہے. انک وجعلناکم شعوبا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو مذکر اور مؤنث ہم نے بنایا، ہم نے تم کو قبیلوں میں اور بڑے بڑے قسموں میں بانٹ دیا. کوئی قریشی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی جو ہے انصاری ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے. یہ مسائل جو ہے جنس کے مسائل نکاح کے موقع پر بہت پیش آتے ہیں عام طور پر، یعنی لوگ ایک دوسرے سے تفاوت کے لیے کہ بھائی لڑکا اگر ہے تو کون سی جنس کا اپنے میل ملاپ والوں کو دینا چاہیے، یا لڑکی ہے تو میل ملاپ والوں کو دینا چاہیے، انصاری کی شادی انصاری سے ہو، سید کی شادی سید سے ہی ہو، غیر سید کی شادی غیر سید سے ہو، یہ دیکھا جاتا ہے. بات معقول ہے، دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. مسئلہ یہاں جا کے اٹکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ چیز ضروری ہے، شادی نسب کا برابر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اگر ہو جائے میل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتا ہے اچھا رشتہ ملتا ہے تو غیر نصب والے کو بھی دیا جا سکتا ہے، دوسرے نصب والے کو بھی دیا جا سکتا ہے. اصول یہی ہے شریعت مطہرہ کا، اس کے اندر آسانیاں بھی ہیں. پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ تعارف ہو، لتعارف ہو. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، قسموں میں بانٹا گیا ہے، اس کو فلاں بنایا گیا. تو ریسزم کا جو شکار اس زمانے میں لوگ ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی ایک عجیب قسم کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ کسی کو کالا پیلا بنانے سے آدمی اونچا نیچے نہیں ہو جاتا. کسی کا اونچا ہونا، کسی کا نیچے ہونا، تو تقوی اور غیر تقوی کی بنیاد پر ہے، اور یہ بھی اللہ کے نزدیک ہے. ان اکرمکم عند اللہ، تمہارے نزدیک کوئی ذلیل ہے، کوئی حقیر ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار اللہ کے نزدیک ہے. کوئی آدمی کالا ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے، کوئی آدمی گورا ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نزدیک انتہائی ذلیل اور گھٹیا ہوتا ہے. تو گورا اور کالا ہونا اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اونچی ذات کا ہونا، کم ذات کا ہونا، سید ہونا، غیر سید ہونا، یہ معنی نہیں رکھتا. جو متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک وہ مکرم ہے، جو غیر متقی ہے اللہ کے نزدیک غیر متقی جو ہے گا وہ اللہ کے نزدیک جو ہے مکرم نہیں ہے، معزز نہیں ہے، عزت والا نہیں ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تو جانتے ہیں، ساری چیزوں کو خبر رکھتے ہیں، اس کے مطابق تم کو بدلہ دیں گے. اللہ پاک ہم تمام کو صحیح علم عمل نصیب فرمائیں. سبحان اللہ.